باب منازل سلوک فصل سلوک کے ابتدائی منازل فصل استغراق کی حقیقت فصل انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں فصل نوم انبیاء وحی ہے فصل مراقبات کی حقیقت فصل دوائر ثلاثہ فصل سیر کعبہ فصل منازل سالک المجذوبی فصل ولایت اولیاء کی منازل طے کرنے کے لیے چند شرائط منازل سلوک سلوک کے ابتدائی منازل جب سالک کے لطائف منور ہو جائیں اور اس میں مزید استعداد پیدا ہو جائے تو شیخ کامل اسے سلوک کے منازل اس ترتیب سے طے کراتا ہے اول استغراق اور رابطہ کرایا جاتا ہے پھر مراقبات ثلاثہ پھر دوائر ثلاثہ پھر مراقبہ اس میں ظاہر اور باطن پھر سیر کعبہ سیر صلات اور سیر قرآن اور اس کے بعد فنا فی الرسول کی منزل آتی ہے فصل استغراق کی حقیقت استغراق ایک کیفیت ہے اس کی صحیح حقیقت تو مستغرق کو ہی معلوم ہوتی ہے مگر اتنا بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں جسم کی مادی آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں مگر قلب بیدار ہوتا ہے آدمی باتیں سنتا ہے وضو ٹوٹ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے جس طرح بیداری میں معلوم ہوتا ہے البتہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے استغراق میں بڑا فرق ہے انبیاء کا استغراق تام ہوتا ہے ناقض وضو نہیں ہوتا اور اولیاء کا استغراق تام نہیں ہوتا اس لیے ناقض وضو ہوتا ہے کیونکہ اس میں نیند مل جاتی ہے علامہ شامی نے اس پر بحث کی ہے نوم الانبیاء غیر ناقض کہ انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی فرمایا الاجماع علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نواقض الوضوء کالامت الا ما صح من استثناء النوم ان عنایۃ نامان ولا ینام قلبی ترجمہ اور اجماع امت اس پر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواقض وضو میں امت کے ساتھ شریک ہیں مگر ان کی نیند نواقض وضو سے مستثنا ہے کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا الحدیث انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں محدثین و فقہا کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ نوم انبیاء ناقض وضو نہیں چنانچہ قاضی عیاض نے شفا میں صفحہ 281 پر اور بحر الرائق صفحہ نمبر 39 پر نے اس پر بحث کی ہے فَإِنَّ النَّوْمَ مُسْتَجَعًا نَاقِضٌ إِلَّا فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صرح فی قنیت بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم من خصوصیاتِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَا ترجمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سب کے لیے لیٹ کر سو جانا ناقض وضو ہے صاحب فتاوی قنیہ نے ایک فتاوی کا نام ہے صاحب فتاوی قنیہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ نیند سے وضو کا نہ ٹوٹنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے اور محدثین اور فقہا کا مشہور مذہب یہی ہے اور فتاوی قنیہ جلد اول صفحہ 5 پر ہے وفی مشکل الاثار وشرح السنة أن نوم الأنبياء ليس بحدث ورد وروى محمد عن أبي حنيفة أنه نام صلى الله عليه وسلم على جنبه وصلى بغير وضوء قال تنام عيناي ولا ينام قلبي وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم ترجمہ امام طحاوی کی مشکل الاثار اور بغوی کی شرح السنہ میں ہے کہ انبیاء کا سو جانا ناقض وضو نہیں ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضور پہلو کے بل سو گئے اور اٹھ کر وضو کیے بغیر نماز پڑھی اور فرمایا میں میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا قلب نہیں سوتا اور یہ بات حضور کی خصوصیات میں سے ہے اور کتاب الاثار امام محمد رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 4 پر ہے عن حماد عن ابراہیم قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الى المسجد فوجد المؤذن قد اذن فوضع جنبه فنام حتى عرف منه النوم وكانت له نومته تعرف كان ينفخ اذا نام ثم قام فصلى بغير وضوء قال ابراہیم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس كغيره قال محمد ويقول ابراہیم نأخذ ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عناية نامان ولا ينام قلبي فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليس كغيره وأما سواه فمن وضع جنبه فنام فقد وجب عليه الوضوء وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ترجمہ حماد بیان کرتے ہیں ابراہیم سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر مسجد میں گئے دیکھا کہ مؤذن اذان کہہ چکا ہے آپ پہلو کے بل لیٹ گئے اور سو گئے اور آپ کا سو جانا معلوم ہو گیا۔ آپ کے سو جانے کی علامت یہ تھی کہ آپ خراٹے لیتے تھے۔ جب آپ جاگے تو اٹھ کر وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہی ہے جو ابراہیم نے بیان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نیند اور وضو کے معاملے میں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ دوسروں میں جو پہلو کے بل سو جائے اس کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ قول یہی ہے اور یہی ان کا مذہب ہے۔ ان اقتباسات سے معلوم ہوا کہ محدثین فقراء اور بالخصوص امام ابو حنیفہ کا مذہب یہی ہے کہ نیند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ شیخ القرآن نے اپنی تفسیر جواہر القرآن جلد اول صفحہ نمبر 124 پر اس عنوان کے تحت تفصیل دے کر لکھا ہے کہ محدثین کرام کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ناقض وضو نہیں۔ یہاں تک تو درست فرمایا، لیکن آگے صفحہ نمبر 125 پر فرماتے ہیں کہ یہ کوئی قانون نہیں۔ چنانچہ لیلۃ التاریخ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے۔ یعنی شیخ القرآن کے اجتہاد نے محدثین کرام کے مسلمہ مذہب کو باطل قرار دیا۔ گویا شیخ القرآن کا مذہب یہ ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اپنے اس قول کی تائید میں فرمایا کہ شیخ مولانا حسین علی کا فرمان ہے کہ اس حدیث کے راویوں میں اختلاف ہے۔ راویوں میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کیا کسی راوی نے یہ بیان کیا ہے کہ نومِ انبیاء ناقض وضو ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ حدیث پیش کریں۔ اصول یہ ہے کہ جب راویوں کے الفاظ میں اختلاف آ جائے تو قدر مشترک نکالا جائے گا۔ تو روایات کا قدر مشترک یہ ہے کہ نومِ انبیاء غیر ناقض ہے، خواہ کوئی راوی بعد عشاء کہے، خواہ وقت سحر کہے، یا بعد وتر کے بیان کرے، یا فجر کی سنتوں کے بعد کہے۔ یہ بات تو سب نے کہی کہ نومِ انبیاء ناقض وضو نہیں۔ پھر راویوں کے اختلاف نے آپ کے قول کو کیا تقویت دی ہے؟ جواب تسلیم کر چکے ہیں کہ محدثین کا مذہب یہی ہے کہ نومِ انبیاء غیر ناقض ہے۔ پھر آپ کے قول سے جمہور محدثین کے اجماعی مذہب کو کیوں ترک کر دیا جائے؟ رہا لیلۃ التاریخ کا حوالہ، تو تمام محدثین فقہا اس کا جواب دے چکے ہیں کہ آفتاب مدرک قلب نہیں بلکہ مدرکات چشم سے ہے۔ یعنی آفتاب کا ادراک قلب کا کام نہیں بلکہ آنکھ کا کام ہے۔ قلب تو لطیف چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ پھر ہو سکتا ہے کہ نیند استغراق تام ہو، توجہ الی باری تعالی ہو اور شمس غفلت ہو۔ مختصر یہ کہ شیخ القرآن کا مذہب حدیث و فقہ کے خلاف ہے، محدثین کے مخالف ہے، امام حماد، ابراہیم، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے خلاف ہے۔ پھر لطف یہ کہ آپ حنفی بھی ہیں اور شیخ القرآن بھی ہیں، اور باہمت اور جرت مند ایسے کہ قول رسول کو ٹھکرا دیں، محدثین اور فقہا کے اجماعی فیصلہ کو ٹھکرا دیں، اور ان کی توحید پر اور حنفیت پر کوئی حرف نہ آئے۔ ترجمان القرآن اور خبر الامت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب ابو داود صفحہ نمبر 27 اور اس کی شرح بدل المجہود صفحہ نمبر 125 میں بیان ہوا ہے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظا من ان یخرج منہ حدث ولم یشعر به عن عائشۃ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ اے هذا من خصائص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وقلب المصطفیٰ فانه اکرام له لئلا یخلو وقته من معارف الالہیت والمصالح الدینیہ۔ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امر سے محفوظ تھے کہ آپ کے اندر سے ریح خارج ہو اور آپ کو معلوم نہ ہو سکے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سو جاتی تھیں اور قلب پر نیند یا غفلت نہ آتی تھی، اور نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ یہ بات انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات سے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی خصوصیات سے ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر کوئی ایسا وقت نہ گزرے کہ معارف الہیہ اور مصالح دینیہ سے اور مصالح دینیہ کے حصول سے غافل ہو۔ ترجمہ ختم ہوا۔ اس روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مذہب واضح ہے کہ نومِ انبیاء ناقض وضو نہیں۔ رہا لیلۃ التاریخ کا سوال، تو اس کے جواب میں یہ کہا جاتا ہے: وقیل انہ کان فی وقت ینام قلبہ وفی وقت لا ینام فصارت الوادی نومہ والصواب الاول۔ ترجمہ: کہا گیا ہے کہ کسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب غافل ہو جاتا اور کسی وقت غافل نہیں ہوتا، اس میں نیند آ گئی، اور صحیح بات اول ہی ہے کہ انبیاء کے قلب پر غفلت نہیں آتی۔ ترجمہ ختم۔ اصل بات تو وہی کہ وہ صواب الاول، یعنی بات صحیح یہی ہے کہ انبیاء کے قلب پر غفلت نہیں آتی، مگر پہلی بات بھی آخر کہی تو گئی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ قیل کا قائل کون ہے۔ اگر قائل کا پتہ ہی نہیں تو اس کی بات کو حجت قرار دینا کون سی دانشمندی ہے؟ حدیث تنام عینایا ولا انام قلبی، بخاری جلد اول صفحہ 22 پر اور صفحہ 97 پر اور صفحہ 119 پر اور صفحہ 254 پر بھی موجود ہے، اسی طرح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ 172 پر متعدد احادیث مذکور ہیں. اخرج الشیخان عن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینی ولا ینام قلبی. نمبر 2، اخرج ابو نعیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینی ولا ینام قلبی. نمبر 3، واخرج الشیخان عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء ينام اعينهم ولا تنام قلوبهم. نمبر 4، واخرج ابن سعد عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان معشر الانبياء وينام اعينهم تنام اعيننا ولا ينام قلوبنا. نمبر 5، ومن الحسن مرفوعا تنام عينايا ولا ينام قلبي. نمبر 6، وأخرج أبو نعيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه. نمبر 7، وأخرج أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى آخره إلى أن قال أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه. نمبر 8، وأخرج الحاكم وصححه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. جمهور اہل اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر نیند طاری ہوتی ہے مگر ان کے قلب پر غفلت طاری نہیں ہوتی. یہی عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، جیسا کہ حضرت عائشہ، ابن عباس، انس بن مالک، ابو ہریرہ اور امام حسن بصری، امام بخاری، امام مسلم، محدث حاکم، محدث ابو نعیم اور ابو داؤد اور امام نووی، امام سیوطی، قاضی عیاض، عطاء خراسانی اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا مذہب یہی ہے. اس کے علاوہ بحر الرائق، فتاوی شامی اور فتاوی قینیہ میں یہی عقیدہ ہے، اور ملا علی قاری کا یہی عقیدہ ہے، اور سابقہ امتوں کا بھی یہی عقیدہ چلا رہا ہے، جیسا کہ خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 179 پر تفصیل موجود ہے. اس عظیم جماعت کے مقابلے میں شیخ القرآن کا مذہب ہے جو جمہور کے مخالف ہے، اور اس کی بنا یا تو شیخ القرآن کی ذاتی رائے پر ہے یا قیل پر، جس کا قائل نہ تو روایت میں بیان ہوا ہے نہ شیخ القرآن نے نشاندہی فرمائی، اور اس نامعلوم شخص کی بات پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھ دی. فصل 9 میں انبیاء وحی ہے. قال تعالی قال بین انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر. ترجمہ: حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برخوردار، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے. وہ بولے: ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے. حدیث: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ناما لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ لا ندري ما يحدث له في نومه. ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو ان کو جگایا نہ جاتا، اور جب تک وہ خود نہ اٹھ جاتے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے اوپر کیا وحی اتر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند میں ہوتے تو آپ کو جگایا نہیں جاتا تھا جب تک خود بیدار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نیند میں آپ پر کیا کچھ نازل ہو رہا ہے. ابن کثیر اور بخاری میں ہے کہ قال ابن ابی عمیر رؤیا الانبیاء وحی. ابن ابی عمیر جلیل القدر تابعی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے. علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ حتی اتوه ليلة اخرى فيما يرى قلبه تنام وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الانبياء تنام عينهم ولا ينام قلوبهم. ملائکہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کو سوتے میں آئے اس حالت میں کہ حضور کا قلب بیدار تھا اور آنکھیں سو رہی تھیں اور دل نہیں سو رہا تھا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں اور قلب بیدار ہوتا ہے. اور فتح الباری میں ہے قال الخطابی وانما منع قلبه من النوم ليحيي الوحي الذي ياتيه في المنام. خطابی فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو نیند سے روکا گیا ہے تاکہ اس وحی کو یاد رکھیں، لِيَعِي الْوَحْيَ الَّذِي يَأْتِيهِ فِي الْمَنَامِ، تاکہ اس وحی کو یاد رکھیں جو نیند میں نازل ہوتی ہے۔ وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما انا نائم رأیت فی یدی سوارین من ذہب فأہمنی شانہما فأوحی فی المنام ان انفخہما۔ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں، سوارین من ذہب فأہمنی شانہما فأوحا فی المنام ان انفخہما ان انفخہما، پھر مجھے ان کی وجہ سے رنج ہوا، پس میری طرف وحی کی گئی کہ انہیں پھونک دے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رؤیا الانبیاء وحی ان الوحی یأتی الانبیاء من اللہ تعالی ایقاظا و مناما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کی طرف خواب اور بیداری میں وحی آتی ہے۔ فائدہ: نص قرآن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، حدیث و آثار سے صحابہ کا یہی عقیدہ ثابت ہوتا ہے، تابعین رحمہم اللہ علیہم کا بھی یہی عقیدہ تھا، فقہاء امت رحمہم اللہ علیہم کا یہی عقیدہ تھا جیسا کہ شامی میں آ چکا ہے، بلکہ ساری امت کا یہی عقیدہ ہے جیسا کہ روز الانف کی عبارت میں لفظ کذالک سے متبادر ہوتا ہے۔ سوال: لیلۃ التاریس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فوت ہو گئی، اگر نوم انبیاء علیہ السلام میں قلوب غافل نہ ہوتے تو وقت نماز اور وقت طلوع شمس معلوم کر لیتے؟ الجواب: آفتاب چشم ظاہری کے مدرکات سے ہے، تعطل چشم سے اس کے مدرکات میں بھی تعطل آ گیا، آفتاب قلب کے مدرکات سے نہیں، یہ سوال ہی جاہلانہ ہے۔ نمبر دو: استغراق میں قلب مسوائے اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے اور انوار و تجلیات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ سوال: حدیث لیلۃ التاریس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی غفلت کا سبب نیند ہی بیان کیا گیا ہے، استغراق نہیں، اور استغراق کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ الجواب: اثر سے مؤثر پر استدلال غلط ہے، نماز سے غفلت ایک اثر ہے، مگر ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤثر غفلت استغراق ہو، جس کا قرینہ دوسری حدیثیں ہیں، اور صحابہ کا سبب مؤثر نیند ہو۔ سوال: اگر قلب کی غفلت تسلیم نہ کی جائے تو خدا سے شرکت لازم آتی ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ الجواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ ملائکوں کو نیند نہیں آتی اور شیطان کو بھی نیند نہیں آتی، دیکھیے حیاء العلوم جلد سوم صفحہ نمبر 21۔ صاحب، یہ اوصاف سلبیہ ہیں، اور اوصاف سلبیہ میں شرک کہاں؟ آنکھیں خود حادث ہیں، اور حادث مسبوق بالعدم کو خالق کل سے کیا نسبت؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں استغراق کے مذکور نہ ہونے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو سبب غفلت نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ حدیث شریف میں غفلت نومی کو بوجہ شیطان بیان کیا گیا ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت نماز کا سبب نیند ہو سکتی ہے؟ نیز کسی امر کے نص میں مسکوت عنہ ہونے سے اس کا دعویٰ کرنا نص کے مخالف نہیں ہوتا۔ فصل: مراقبات کی حقیقت۔ مراقبہ حدیث کا مفہوم اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں تمام عالم معدوم ہے، پناہ بلندی و پستی توئی ہما نیستند انچ ہستی توئی۔ مراقبہ معیت میں سوچے کہ ہر جگہ ذات باری تعالیٰ حاضر ناظر ہے، صرف باعتبار علم کے نہیں بلکہ باعتبار ذات کے میرے ساتھ ہے، اس کے ہیبت اپنے قلب پر طاری رکھے۔ مراقبہ اقربیت میں قرب ذات کے وجود کا خیال رکھے کہ وہ باعتبار ذات کے قریب اور باعتبار وجدان کے بعید ہے۔ صفحہ نمبر 118۔ دوائر ثلاثہ: ان مراقبات میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل سے دور کر دے۔ وہ ذات محبت اختیاری میں غیر کی شرکت پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ شرک فی المحبت ہے۔ مراقبہ سیر کعبہ: اس مراقبہ میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ سالک یہ خیال نہ کرے کہ ان پتھروں کا مراقبہ کر رہا ہوں، کعبہ کی حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ والبیت عبارت من لطیفت ربانیت فی بعد موہوم مهبت التجليات الذاتيه فمختصه به سوره الكعبه مع كونها من عالم الخلق امر مبتر لا يدركه حس ولا خيال بل هو مع كونه من المحسوسات ليس بمحسوس وكونه في جهه ليس له جهه فتمثل ولا مثل له هذا شان الكعبه وحقيقه الكعبه. ترجمہ: بیت اللہ عبارت ہے لطیفہ ربانیہ سے جو بعد موہوم ہے، جو محبت تجلیات ذاتیہ ہے جو اسی سے مختص ہے. پس صورت کعبہ کی باوجود ایک عالم خلق سے ہے، باطن ہے جس کو حس اور خیال نہیں سمجھ سکتے، محسوسات میں سے ہے مگر محسوس نہیں، اور جہت میں ہے مگر اس کے لیے جہت نہیں، اور وہ متمثل ہے مگر اس کی مثال نہیں. یہ ہے شان کعبہ کی اور یہ ہے حقیقت بیت اللہ کی. ترجمہ ختم ہوا. جب یہ مراقبہ راسخ ہو جاتا ہے تو استعداد کے بعد سالے کو کعبہ ملائکہ، بیت العزت اور بیت المعمور کا مراقبہ کرایا جاتا ہے اور تجلیات انوار الہی کعبہ سے لے کر عرش تک نظر آتی ہیں. اس کے بعد مراقبہ فنا و بقا کرایا جاتا ہے. اس کے بعد سالک المجذوبی کے منازل طے کرائے جاتے ہیں. خیال رہے کہ سالک اور مجذوب سالک میں بڑا فرق ہے. سالک المجذوب متبع شریعت ہوتا ہے اور مجذوب سالک ظاہراً متبع شریعت نہیں ہوتا، اس کے قوائے باطنی جل چکے ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نابینا کو یا بینا کو اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر موٹر میں بٹھا کر پشاور سے لاہور لے جائیں، پھر اس سے راستے کی تفصیلات یا نشان راہ پوچھے جائیں تو وہ کچھ نہ بتا سکے گا. اس لیے مجذوب سالک سے کسی کو فیض نہیں مل سکتا کیونکہ راستہ سے واقف ہی نہیں ہوتا، مگر سالک المجذوب منازل طے کر کے جاتا ہے، اسے راستے کی تفصیلات معلوم ہوتی ہے. یہ منازل بہت اونچے ہیں مگر عوام جو حالات و ہر مجنون اور پاگل کو مجذوب ہی خیال کرتے ہیں اور کامل و اکمل ولی اللہ سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بعض عجیب باتیں صادر ہوتی ہیں، حالانکہ ایسی باتیں مجنون سے بھی صادر ہو سکتی ہیں کیونکہ اسے یکسوئی حاصل ہوتی ہے. شرع اسباب میں موجود ہے کہ مجنون کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. ایسے آدمی کے متعلق احتیاط لازم ہے، نہ اسے برا کہا جائے نہ ولی اللہ سمجھ لیا جائے. قرآن کریم نے اصول بتایا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اس لیے مجذوب نما آدمی کے بارے میں توقف مطابق قرآن ہوگا. اگر عارفین میں سے کوئی صاحب نظر بتا دے کہ وہ بدکار ہے، مردود سمجھا جائے گا. کامل و اکمل تصور کر کے شریعت کی توہین نہ کی جائے. اس سے آگے سلوک کی منازل ماوراء الورا ہیں. گو باقی سلسلوں میں سالک المجذوب منتہی ہوتا ہے مگر ہمارے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں سالک المجذوب مبتدی ہوتا ہے. ولایت صغرا یعنی ولایت اولیاء کی انتہا مقام تسلیم ہے. اس سے آگے ولایت انبیاء علیہ السلام شروع ہوتی ہے جسے ولایت کبرا کہتے ہیں. ہم ولایت کے منازل کی تفصیل بیان کر دیتے اور ہر مقام کی نشاندہی بھی کرتے، مگر ایک قابل ہستی نے ایسا نہ کرنے کا مشورہ دیا. وہ بات دل میں بیٹھ گئی کہ اس تحریر سے فائدہ اٹھا کر کوئی جھوٹا مدعی ولایت مقامات کا نام بتا کر اور اپنی ولایت کا سکہ جما کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہے گا. ہاں اتنا اشارہ کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ولایت اولیاء کے منازل انتہا تک طے ہو سکتے ہیں اور کرائے جا سکتے ہیں، مگر چونکہ اس کی انتہا عالم امر اور عالم حیرت میں جا کر ہوتی ہے اس لیے مدت درکار ہے، اور ولایت انبیاء کی انتہا نہ کسی ولی کو بتائی گئی نہ معلوم ہو سکتی ہے. فصل: ولایت اولیاء کے منازل طے کرنے کے لیے چند شرائط. ان منازل و مقامات کے طے کرنے کے لیے پانچ شرائط ہیں. نمبر ایک، شیخ کامل و اکمل اور صاحب تصرف ہو جو توجہ دے کر سالک کو اس راہ پر چلاتا جائے، مگر اس کے لیے کافی عرصے تک دوام صحبت شیخ لازمی ہے. گاہے گاہے توجہ اور صحبت شیخ سے تو ولایت صغرا کے منازل طے ہونے سے رہے. نمبر دو، کسی کامل کی روح سے رابطہ پیدا ہو جائے، لیکن یہ مبتدی کا کام نہیں، البتہ بعض منازل طے ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کامل کے مزار پر جا کر اس کی روح سے رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے. اس کے لیے بھی مسلسل کافی عرصے تک محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح زندہ شیخ کی صورت میں مسلسل توجہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر تین، قبر پر جانے کی بجائے روحانی طور پر رابطہ قائم کر کے فیض حاصل کرے. نوٹ: فیض سے مراد وہ روحانی تربیت ہے جو اہل اللہ سے حاصل کی جاتی ہے. جو حلا والا فیض نہیں کہ قبروں کا طواف کرتے رہیں، قبروں پر سجدے کرتے رہیں یا ندائے غائبانہ کرتے رہیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہیں۔ نمبر چار، شیخ زبردست جذبے کا مالک ہو، مقناطیسی قوت رکھتا ہو، اس کے انوار میں اتنی طاقت ہو کہ سالک کی روح کو اپنے انوار کے ذریعے کھینچ کر لے جائے اور توجہ غیبی سے روحانی طور پر سالک کی تربیت کر سکے۔ نمبر پانچ، سالک اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان نسبت پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے سالک کو اس طرح فیض ملے جیسے انبیاء علیہ السلام کو براہ راست فیض ملتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، مگر ولی اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اتباع نبوی کا واسطہ ہوگا، یعنی اسے یہ فیض بواسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا اور حضور کی جوتیوں کے صدقے فیض حاصل کرے گا۔ آخری دو شعبوں میں جن حضرات کا ذکر کیا گیا ہے، اس قسم کے آدمی صدیوں کے بعد کہیں پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام تو عام ہوتے رہے مگر اولو العزم رسول قلیل بلکہ اقل، اسی طرح ایسے آدمی بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے آدمی غوث، قیوم، فرد یا قطب وحدت ہوتے ہیں۔ ان کے بلند مناصب کی وجہ سے ان کی توجہ اور فیض رسانی میں بڑا فرق ہے۔ قیوم کی ایک توجہ غوث کی 100 توجہ کے برابر ہوتی ہے، اور اسی طرح سے سلسلہ آگے چلتا ہے۔ قیوم، فرد اور قطب وحدت دراصل اولو العزم رسولوں کے مناصب ہیں۔ ان تینوں کی شان اولیاء میں اس طرح ہوتی ہے جس طرح انبیاء کرام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ان انتہائی بلند منازل سلوک میں سب سے اونچا درجہ صدیقیت ہے۔ ان کی ترتیب یوں ہے: غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق۔ ان مناصب پر صحابہ کرام تو کافی تعداد میں تھے، مگر بعد میں بہت ہی قلیل لوگوں کو یہ منصب عطا ہوئے۔ مگر خیال رہے کہ ان مناصب میں بظاہر برابری کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہم پلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان کی فضیلت نص سے ثابت ہے۔ قطب وحدت میں تین امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، اگر کوئی آدمی رات دن مسلسل اس کی صحبت میں رہے تو القاء کیے بغیر اس کے لطائف منور ہو جاتے ہیں، بلکہ منازل سلوک بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر دو، اس کا کوئی تربیت یافتہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کسی کو لطائف کرانا شروع کر دے تو دوسرے آدمی کے لطائف منور ہو جاتے ہیں، بلکہ صرف لطائف والا شاگرد بھی کسی کو تربیت شروع کر دے تو اسے ضرور فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر تین، وہ اپنے شاگردوں کو توجہ غیبی سے فیض دیتا ہے اور منازل بدستور طے ہوتے رہتے ہیں، مگر مبتدی شاگرد کے لیے یہ حکم نہیں۔ صدیق اور نبی میں اتنا فرق، اتنا قریبی اتصال ہے کہ جہاں صدیقیت ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہوتی ہے۔ کما قال اللہ تعالی: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اور وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ صدیق اور نبی تھے۔ ترجمہ ختم۔ صدیقیت سے بلند تر ولایت کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اس کے بعد منازل نبوت شروع ہوتے ہیں، جن میں کسی ولی کا عارضی طور پر داخل ہونا تو ممکن ہے، جیسے کوئی معمولی خادم بادشاہ کے حکم سے شاہی محل میں کسی خدمت کے لیے چلا جائے، یا جیسے جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ہمراہ غیر انبیاء جائیں گے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ازواج مطہرات کا جانا ہے۔ مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی ولی کے لیے ممکن نہیں۔ ان منازل کی تفصیل یہ ہے: دائرہ قرب نبوت، قرب رسالت، قرب اولوالعزمی، قرب محمدی، وصال محمدی، قرب الہی، رضا الہی، قرب رحمت، بحر رحمت، خزانہ رحمت، منبع رحمت اور حجابات الوہیت۔ ان حجابات کو طے کرنے کے لیے عمر نوح بھی ناکافی ہے۔ حجابات کے بعد بھی غالباً اور منازل سلوک ہوں گے، مگر ابھی تک علم نہیں ہوا۔ ممکن ہے اس گناہگار پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرما کر آگے منازل بھی طے کرا دے۔ وہ قادر کریم ہے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں۔ ان منازل کے طے کروانے کے تین ہی طریقے ہیں: اول، یہ کہ عارف کی تربیت روح پرفتوح آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے، نمبر دو، یہ کہ اتباع نبی کے واسطے سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکات سے فیض ملے، نمبر تین، یہ کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فیض ربی سے تربیت مل رہی ہو، اس کی تربیت میں رہ کر کامل بن کر اس کی غیبی توجہ سے فیض حاصل کرے، مگر مستقل مقام اور مستقر کے طور پر ان منازل میں جانا کسی ولی کے لیے ممکن نہیں۔ کلامنا اشارات و بشارات و اسرار و کنوز و رموز لا نصیب للاکثر فیها الا ان یؤمن بها بحسن الظن فینتج ایمانهم ثمرات تزع لهم ولا یؤمن بها الا من آمن بقدرت القادر و بحکمت الحکیم۔ ترجمہ، ہماری باتیں حقیقت کی طرف اشارے ہیں، بشارتیں ہیں اور اسرار ہیں، ان سے فائدہ صرف وہی اٹھا سکتا ہے جو حسن ظن کے ساتھ ان پر یقین رکھے، صرف اسی صورت میں اس کا یقین نتیجہ خیز ہو سکتا ہے، اور ان پر یقین وہی رکھ سکتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت پر ایمان ہو۔